کتاب الکفالہ تھی.
کفالہ, کفالہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں معنی آتا ہے ملانے کے. وکفلہا زکریہ, نو مولود بچی مریم کو زکریہ نے اپنے ساتھ ملا لیا. یہ لغوی معنی ملا لینا کسی کو. شریعت کی اصطلاح کے اندر کفالہ کہا جاتا ہے اصیل یعنی اصل مقروض یا ذمہ دار, اس کی ذمہ داری کے ساتھ کوئی اپنی ذمہ داری ملا لیوے, شامل کر لیوے, اس کو کفالہ کہا جاتا ہے. اصیل اصل جو ذمہ دار تھا, مقروض تھا, اس کی ذمہ داری کسی اور نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ ملا لی. اب کیا ہوگا؟ قرضہ مثلا پہلے ایک آدمی کے اوپر تھا, دوسرا آدمی کفیل بالمال بن گیا, تو گویا آپ قرضے کی ذمہ داری میں دو آدمی ہو گئے. جیسے کہ کالو بیچارہ مقروض ہے, تو لالو نے یوں کہا کہ میں کفیل ہوں اس کے پیسے کا, تو اب قرض خواہ کالو سے بھی مانگ سکتا ہے, لالو سے بھی مانگ سکتا ہے, دونوں سے مانگ سکتا ہے. پہلے قرض کا اصل ذمہ صرف کالو پر تھا, لیکن اب لالو بھی اس ذمے کے اندر شامل ہو گیا, جڑ گیا. اس نے اپنے ذمے کو کالو کے ذمے کے ساتھ ملا لیا. اب قرض خواہ دونوں سے مانگ سکتا ہے, اصل کالو سے بھی مانگ سکتا ہے اور ذمے میں لینے والے لالو سے بھی مانگ سکتا ہے, دونوں سے یہ مانگ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کفالہ ایک ہوتا ہے بن نفس, یعنی کسی ذات یا جان کی طرف سے ذمہ داری قبول کر لی. کفالہ بن نفس کہ بھائی اس شخص کو عدالت کے اندر حاضر کرنا ہے, تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ کفالہ بن نفس ہو گیا, یہ کہیں بھاگ نہ جاوے, میں ذمہ داری لیتا ہوں دیکھ بھاگ رکھنے کی, پکڑ کے لانے کی. یہ ہو گیا کفالہ بن نفس, ایک شکل ہو گئی. دوسری شکل ہے کفالہ بالمال, دین اور قرض کی ذمہ داری اپنے سر کے اوپر لے لی, کہ اس کے ذمے جو 5 روپے قرض ہے اس کے اندر میں بھی شامل ہوں, میں بھی اس کو اپنے ذمے میں لیتا ہوں. یہ بیچارہ ادا نہیں پا کر پا رہا ہے, تو میں اس کا قرض کا ذمہ لے لیتا ہوں. یہ ہو گیا کفالہ بالمال. ایک تیسری شکل ہے کفالہ بالعین, جیسے ایک آدمی نے کہا کہ یہ میں گھر سے جو ڈبا لایا تھا نا گوڑ پاپڑی کا, یہ اس نے گسب کر لیا ہے, تو کہا اس کی تیری گسب کی ہوئی چیز کو حاضر کرنے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ کفالہ بالعین ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کی گسب کی ہوئی چیز کو حاضر کروا دے گا, اس کی ذمہ داری لے لی. تو کفالہ بالنفس ہوا, کفالہ بالمال ہوا, کفالہ بالعین ہوا کہ کوئی معین مخصوص چیز جو گسب کر لی گئی اس کو حاضر کرنے کا کفالہ لے لیا. یہ تینوں شکل ہوتی ہے کفالے کے اندر. اب ایک اصطلاح سمجھ لو, چونکہ امام علی مقام نے جب ترجمۃ الباب قائم کیا تو سب سے پہلے ترجمۃ الباب میں دو لفظ استعمال کیے, قرض و دیون. تو قرض اور دیون یہ دو اصطلاحات سمجھ لو. ایسے تو یہ عطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے, لیکن ایک اصطلاحی فرق ابھی سمجھ لو. اور زکیس کو کہتے ہیں؟ وہ زوات الامثال چیزیں جو کسی کو دی جاوے تاکہ وہ اس کے جیسا واپس کرے. وہ زوات الامثال چیزیں جو کسی کو دی جاوے تاکہ وہ اس کے جیسا واپس کرے. مثلا گیہوں, کہ میں نے آپ کو گیہوں قرض کے اندر دیے تاکہ آئندہ جب آپ دینے کے لیے آؤ گے تو ویسے ہی گیہوں مجھے واپس دو گے. جیسے روپیے قرض دیے کہ آئندہ تم مجھے ایسے ہی روپیے واپس کرو گے. وہ نوا ویپار میں کھیلتے ہیں, وہ روپیے لا کے مت دے دینا اس کی جگہ کے اوپر, جیسے میں نے دیے ہیں ایسے ہی لا کر کے دینا. یہ ہو گیا قرض. اور اس کے اندر جو وقت مقررہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ جمع کرانا ہوتا ہے کہ بھائی 6 مہینے, سال, 2 سال, جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت کے اوپر وہ زوات الامثال چیز واپس کرنی ہوتی ہے. دوسرا لفظ ہے دین, جس کی جمع آتی ہے دیون. دین وہ مال ہے جو ذمے کے اندر واجب ہوتا ہے کسی عقد کی وجہ سے, یا کسی کی کوئی چیز ہلاک کرنے کی وجہ سے, یا کسی سے قرض لینے کی وجہ سے. تو جو مال ذمے میں واجب ہوتا ہے کسی عقد کی وجہ سے, یا کسی کی کوئی چیز ہلاک کرنے کی وجہ سے, یا قرضہ لینے کی وجہ سے, وہ دین کہلاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان میں ایک باریک فرق ہے. جی, کفالہ بہرحال شریعت مطہرہ کی نظر میں جائز عام ہے, اور یہ بھی عقد تبرع کے قبیل سے ہے کہ بیچارہ اصیل پریشان تھا تو آپ نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کفیل بن گئے اور اس کے کام کو تھوڑا آسان کر دیا آپ نے. جی,
الکفالت فی القرض والدیون بالابدان وغیرها.
جی,
وقال ابو زیلان عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلامی عن ابیه رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل فلا أحد قدم على عمر, وكان عمر قد جلده 100 فصدقهم وعذره من جهالته. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في المرتدين استتبهم وقفلهم فتابوا وقفلهم عشائرهم.
بس یہ تعلیقاً ایک روایت ذکر کر رہے ہیں جو شرح معنی الآثار میں 4876 نمبر پر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے. وقال ابو الزناد, عبداللہ ابن زقوان نقل کرتے ہیں محمد ابن حمزہ ابن عمر اسلمی سے, اور وہ اپنے والد حمزہ ابن عمر اسلمی سے نقل کرتے ہیں. یہ صحابی ہے حمزہ ابن عمر اسلمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زکوٰۃ صدقے کے مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. ایک جگہ کے اوپر ان کو عامل بنا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا. اب جس علاقے میں آپ تشریف لے گئے حضرت عمر کے عامل ہونے کی حیثیت سے, وہاں ایک عجیب صورت حال سامنے آئی. یہ تو گئے تھے زکوٰۃ صدقات کے اموال کو جمع کر کے مدینہ منورہ لانے کے واسطے, وہاں جا کے دیکھا تو ایک نئی صورت حال پیش آئی. کیا صورت حال پیش آئی؟ فوقع رجل اللہ جاریتی امرأتی، ایک آدمی نے اپنی بیوی کی بالی سے جیما کیا، وہاں کوئی آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کی بالی سے ایک نہیں کئی مرتبہ جو ہے اپنی ضرورت پوری کی، لڑکا تک پیدا ہو گیا تھا اس کو، اتنی مرتبہ جو ہے اس نے جمع کیا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی یہ تو بہت ڈینجر کیس ہے، بیوی کی باندھی تھوڑی تیرے لیے حلال ہے، اپنی باندھی تو تیرے لیے حلال ہوتی، یہ تو تُو نے بیوی کی باندھی سے گڑبڑی کی ہے، اس لیے تجھے رجم کیا جانا چاہیے، پتھر مار کے مار ڈالا جانا چاہیے، یہ تو نہیں کیا گڑبڑ کی. چلو مدینۃ المنورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر چلو، تمہیں وہاں پیش کیا جائے گا. اب لوگوں نے بتلایا کہ بھئی ان کا معاملہ تو حضرت عمر کے سامنے پیش ہو چکا ہے، حضرت عمر نے ان کو 100 کوڑے مروا بھی دیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ تو رجم کا ہے، ظاہری صورت حال یہ ہے کہ اس مجرم کو رجم کر دیا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کے بالی سے گویا زنا کیا ہے، اس لیے اس کو رجم کر دیا جانا ہے. یہ 100 کوڑے والی بات کیسی؟ چلو مدینہ حضرت عمر کے پاس، ان کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو لے کر کے چلے، اب یہ کہیں بھاگنے جاوے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زنا کرنے والے کی طرف سے کفیل بن نفس مانگے کہ بھئی تمہارا مجرم آروپی کہیں بھاگ نہ جاوے، اس لیے مجھے کفیل دو، مجھے خطرہ ہے کہ یہ مدینہ آنے سے پہلے راستے میں کہیں گم ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، کفیل لاؤ اس کے.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
بس ترجمۃ الباب سے تو اتنا ربط ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زانی کے خاندان والے کو کہا کہ بھائی تم کفیل لاؤ، کہیں آدمی فرار نہ ہو جائے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اور اس وقت صحابہ کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، کسی نے بھی نکیر نہیں فرمائی. یہ کفالہ بن نفس کے ثبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہو گئے. بہرحال اس آدمی کو لے کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آئے، حضرت عمر اس کو 100 کوڑے مروا چکے تھے. فصدقہم, گویا کہ ان کی تصدیق کی کہ بھائی ٹھیک ہے جو اس کو 100 کوڑے مارے تھے, یہ بات جو آئی ہے ٹھیک بات ہے. کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رجم کے مجرم کو کوڑے مروائے؟ وَأَذَرَهُ بِالْجَهَالَتِ, جہالت کی وجہ سے اس کو معذور سمجھا. یہ پہلی علت ذہن میں رکھو کہ چونکہ یہ شخص جاہل تھا, مسئلہ جانتا نہیں تھا کہ میری بیوی کی باندھی میرے لیے حرام ہے, اس کو جانتا نہیں تھا. اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد کو ساکت کر دیا اور تعزیراً اس کو 100 کوڑے مروائے. اس لیے کہ حدود تو بہت نازک چیز ہے, آپ نے پڑھا ہے تندری و بشبہات, معمولی معمولی شک شبے کے اوپر حدود ساکت ہو جایا کرتی ہے. تو بیوی کی باندی کا حرام ہونا اس کو معلوم نہیں تھا, اس عدم علم کو جہالت کو عذر قرار دے کر کے حد ساکت کی گئی. نمبر دو, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہاں حد ساکت ہوئی ہے شبہ حلت کی بنیاد پر. اس نے یوں سمجھا کہ میری بیوی میری, تو میری بیوی کی ہر چیز میری, میری بیوی حلال تو میری بیوی کی باندھی بھی حلال, یہ شبہ حلت. تو شبہ حلت کی بنیاد کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر سے حد کو ساکت کر دیا اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے کوڑے لگوائے. تو یہ شبہ کی بنیاد کے اوپر حد ساکت کر کے 100 کوڑے لگائے گئے. لیکن اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تعزیر کے اندر کتنے کوڑے مارے جائے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو 100 کوڑے مروائے یہ حد کے بجائے مروائے, یہ حد ساکت ہو گئی اور اس کے بجائے اس کے 100 کوڑے بجائے گئے, مارے گئے اس کو. تو تعزیر کی مقدار کیا؟ اس مسئلے کے اندر ائمہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا. نمبر ایک, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعزیر کے اندر امیر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ حد کی مقدار سے بھی آگے بڑھ کر کے تعزیر لگوا سکتا ہے, حد کی جو ادنا مقدار ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر کے تعزیر لگوا سکتا ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. اور امام ابو یوسف ہمارے احناف میں سے وہ بھی اسی کے قائل ہے کہ بھئی تعزیر کے لیے کوئی مقدار متعین مت کرو, امام کے حال کے اوپر چھوڑ دو, علاقہ مجرم کے حالات جرم کی کیفیت وغیرہ دیکھ کر کے امام کو جو مناسب لگے اتنی تعزیر اس کے اوپر جاری کروائے. اس لیے کہ بعض شریف لوگ ہوتے ہیں, ان شریف لوگوں کو تو معمولی تعزیر بھی نہایت مؤثر ہو جاتی ہے, اور بعض ایسے جو ہے نفٹ مزاج کے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے سخت کاروائی کیے بغیر تعزیر کا فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے. اب جس کو جو ہے تعزیر کرنی ہے وہ آپ جیسے شریف کی جماعت میں آتا ہے یا کوئی نفٹ کے گروہ کے اندر ہے, یہ فیصلہ تو قاضی اور امیر ہی کرے گا. اس لیے کہ قاضی اور امیر کے حوالے کر دو کہ واقعے کی نوعیت, جرم کی کیفیت, مجرم کے حالات, علاقہ, ماحول وغیرہ دیکھ کر کے وہ جس قدر چاہے اس قدر اس کے اوپر تعزیر جاری کروا دیں گے. اور دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تعزیر ایک طرح کی تنبیہ ہے, اس لیے حد کی جو مقدار ہے اس کے آگے, حد کی جو اقل مقدار ہے اس کے اوپر تعزیر نہیں جانی چاہیے. اور حد کی اقل مقدار 40 کوڑے ہے, جس جرم کے اندر آزاد کو 80 کوڑے مارے جائیں گے وہاں غلام بادی کو 40 مارے جائیں گے, تو اس میں کم کر کے 39 کوڑے تک مارنے کی تعزیر میں گنجائش ہے. اور بعض لوگ اس بات کی طرف گئے کہ غلام باندھی تو ایک عارض ہے, اصل تو آزاد کی حد دیکھی جائے, آزاد کی حد کم سے کم 80 کوڑے ہے تو اس میں 5 کم کر کے 75 تک کی گنجائش دے دو, اور کم از کم 3 کوڑے تو مارنے ہی چاہیے تاکہ اس کو تعزیر میں کچھ نہ کچھ اثر ہوئے اور اس کو تنبیہ ہوئے اور اس کی کوئی اصلاح ہو جاوے. غرض یہ کہ اس روایت سے استدلال کر کے یوں کہتے ہیں کہ حد کی جو مقدار ہے اس کے اوپر بھی تعزیر کرنے کی گنجائش ہے. گویا کہ یہ معاملہ امام اور امیر قاضی کے حوالے کر دو, وہ حالات دیکھ کر کے فیصلہ کرے کہ اس کو کتنی تعزیر کرنی ہے, تو اس کی گنجائش کی طرف بھی اشارہ نکلے گا. ترجمۃ الباب سے تو یہ لفظ مناسبت رکھتا ہے کہ حضرت حمزہ نے اس زانی کو مدینۃ المنورہ لانے کے لیے کفیل بن نفس مانگا تاکہ کوئی آدمی کہیں فرار نہ اختیار کر لے.